نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو ائتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله مولانا العظيم. ہم نے آج اللہ جل مجدہ کی توفیق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کی ہے، اور آج کے مضمون میں جن آیات کریمہ کا درس ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی یہ آیت کریمہ اور اس سے آگے جو رکوع ہے اس سے منتخب آیات ہوں گی. اللہ پاک نے یہاں صفا اور مروہ کو اپنی نشانیوں سے تعبیر فرمایا ہے. ارشاد فرمایا گیا، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ان شعائر اللہ میں سے ہے. اس پر گفتگو غالباً دو یا تین راتیں قبل جب ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تھا پہلے پارے کے آخری حصے میں، اور مقام ابراہیم کی بات ہوئی تھی اور احکام اور مناسک کے حج کا ذکر ہوا تھا، تو شاعر اللہ کی اہمیت کا ذکر بھی اس میں آ چکا. صفا مروہ کی اہمیت اور اس کا تاریخی، ان دونوں پہاڑوں کا تاریخی پس منظر بھی بیان ہو چکا ہے. یہ وہ پہاڑ ہیں جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یادگار ہیں، اور ان کی نسبت سے اللہ جل مجدہ نے ان کو اپنی نشانیاں، اپنے شاعر بنا دیا. اور ارشاد فرمایا، صفا اور مروہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اب یہاں ایک نقطہ توجہ طلب ہے، وہ یہ کہ یہ نشانی اور یادگار تو یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہیں اور یا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو اللہ کی نشانیاں کیسے بن گئے؟ تو دو پہاڑ تھے، ایک واقعہ پیش آیا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان پہاڑوں پر اور ان کے درمیان مسافت طے کرنے کا، دوڑنے کا. ایک واقعہ پیش آیا، نسبت تو ان سے ہے، تاریخی یادگار بھی یہ دو پہاڑ ان کی ہیں اور انہی کے واقعہ کی نشانی ہے، مگر اللہ جل مجدہ نے انہیں اپنی نشانیوں سے تعبیر فرمایا. یہاں سے یہ بات قرآن مجید کا یہ اصول اور یہ ضابطہ معلوم ہوا کہ اللہ جل مجدہ کے انبیاء، برگزیدہ نبی، برگزیدہ رسول اور اس کی مقرب اولیاء اور محبوب اور مقرب بندے، جن سے اللہ کو محبت ہوتی ہے اور جنہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے، جو اپنی زندگیاں، اپنا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے وقف کر چکے ہوتے اور وہ اللہ کے ہو گئے ہوتے، اللہ ان کا ہو گیا ہوتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. تو جو ان اللہ کے مقرب اور محبوب بندوں کی یادگاریں ہوتی ہیں، اللہ پاک ان بندوں کی، محبوب بندوں کی یادگاروں کو اپنی نشانیاں بنا لیتا ہے. یہ اکرام ہے اللہ کے مقرب بندوں کا، ان کی عزت افزائی ہے، ان کو ایک عظیم شرف، عظیم عزت اور عظیم بلندی سے ہمکنار کرنے کی شکل. جیسے یہ کعبۃ اللہ ہے، اس کو اللہ پاک نے اپنا گھر قرار دے دیا. اب یہ گھر اس معنی میں تو نہیں ہے کہ اللہ پاک اس میں رہتا ہے، وہ تو مکان سے بے نیاز ہے، اور سب مکان اور لا مکان اسی کے ہیں. جب سارے مکان اس کے ہیں اور اس کا کوئی مکان ہی نہیں، وہ سب مکان لا مکان کا خالق ہے، تو پھر ایک مکان کو اپنا گھر کیوں قرار دیتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے؟ کیونکہ اس کو اللہ پاک نے اپنی عبادت کی سمت کے لیے مقرر کیا ہے، قبلہ بنایا ہے، تو اس نسبت سے تشریفاً اسے شرف اور عزت عطا کرنے کے لیے اپنی طرف منسوب فرما لیتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، تاکہ لوگ اس مکان کی عزت اللہ کا گھر سمجھ کے کریں. بس اسی طرح اللہ کے مقرب بندوں کے جہاں قدم لگ گئے، اللہ کے محبوب بندوں کی جہاں رہائش ہو گئی، جو جگہ ان کے ساتھ منسوب ہو گئی اور اس میں ایک خاص پہلو اللہ کی بندگی کی یاد دلانے کا، اللہ کی اطاعت کی یاد دلانے کا، اللہ کے لیے کسی بڑی قربانی کی یاد دلانے کا، یا ان کی زندگیوں کو یاد کرنے کا کوئی خاص پہلو پایا گیا، تو اللہ پاک نے ان جگہوں کو، ان اعمال کو، ان مناسک کو اپنی نشانیاں بنا دی اور شاعر قرار دے دی. اب یہ پتھر ہیں، اسلام وہ دین ہے، دین توحید ہے، جس نے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ پتھروں اور بتوں کی عبادت سے الگ کیا ہے، بلکہ پتھروں کی تعظیم سے بھی الگ کیا ہے، وہ تعظیم جو غیر اللہ کی عبادت تک لے جائے. تو یہاں قرآن مجید نے فرمایا وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے. یہ نہیں فرمایا وَمَنْ يُعَظِّمُ اللَّهِ، جو اللہ کی تعظیم کرتا ہے، نہیں، یہ نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ کے لیے تو عبادت ہے اور عبادت تعظیم کی انتہا ہے، تعظیم کی انتہا ہے، اللہ کے لیے عبادت، تعظیم عبادت سے خارج ہوتی ہے، تعظیم عبادت سے خارج ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھ لیں، عبادت میں تعظیم داخل ہوتی ہے، یہ عموم خصوص من وجہن کا ایک تعلق ہے، عبادت میں تعظیم، یعنی ہر عبادت تعظیم بھی ہوگی، کیونکہ عبادت تعظیم کی انتہا ہوتی، ہر عبادت تعظیم بھی ہوگی، مگر ہر تعظیم عبادت نہیں ہے. یہاں ایک مغالطہ اعتقادی سطح پر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے شاعر، اللہ کے مقرب بندوں اور ان کی نشانیوں اور ان کی جائے عبادت اور ان کی جائے رہائش، ان مقدس اور متبرک جگہوں اور مقامات کی تعظیم کرنے کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شرک ہو رہا ہے، یہ ہم شرک کی طرف جا رہے ہیں. یہ نقطہ قرآن مجید کی ان دو آیتوں نے واضح فرمایا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں کو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دے دیا. جیسے مقام ابراہیم کی مثال سمجھائی تھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی نسبت ہے، اس کو نہ صرف شاعر اللہ میں داخل فرمایا بلکہ اپنے لیے جائے عبادت بنا دیا. تو پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، ان کو چونکہ اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ ایک نسبت ہو گئی، اللہ نے ان کی نسبت کو اپنی نسبت قرار دے دیا، تشریفاً ان کی نسبت کو اپنی نسبت اور ان کی نشانی کو اپنی نشانی بنا لیا. اور جتنی بھی نشانیاں اللہ کی ہیں وہ کسی نہ کسی اللہ کے مقرب بندے، محبوب بندے اور اس کی مخلوق کی نسبت سے ہوتی ہیں، وہ خود تو بے نشان ہے، اس کی تو نشانی کوئی نہیں. اگر آپ اسی کی نشانی تلاش کرنے لگے تو وہ تو اس کا تو نشان یہی ہے کہ وہ بے نشان ہے. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، اس کی تو نشانی یہ ہے کہ وہ بے نشان ہے. اور جس کی نشانی ہو وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ نشانیوں سے پاک ہے، مگر وہ اپنی نشانیاں قرار دیتا ہے. کن کو؟ جو اس کے محبوبوں کی نشانیاں ہیں، وہ محبوبوں کے اکرام کے لیے اور تشریف کے لیے ان کو اپنی نشانیاں بنا لیتا. یہ پانچوں نمازیں بھی اللہ کے مقرب بندوں کی یادگاریں ہیں، پانچوں نمازیں بھی اللہ کے مقرب بندوں کی یادگاریں. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، انہوں نے اللہ کے شکرانے میں دو رکعت نماز نفل پڑھی. جب وہ شکرانہ اللہ کے حضور دوگانہ ادا کیا تو صبح کا وقت تھا طلوع آفتاب سے قبل کا. رب کائنات حضرت آدم کا وہ دوگانہ پسند آیا, امت محمدی کے لیے نماز فجر بنا دی. اب یہ نماز عبادت الہی ہے, ہمارا ہمارے لیے فرض ہے, مگر اس کا پس منظر کیا ہے؟ نشانی ہے حضرت آدم علیہ السلام, دوگانہ شکر کی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول ہو گئی, فدیہ کتابوں میں سیدنا اسحاق علیہ السلام کا آیا ہے, بعضوں میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا, فدیہ قبول ہو گیا. شکرانے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چار رکعت نفل پڑھے. زوال کا وقت تھا, سورج جل گیا تھا, ظہر کا وقت تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ تشکر خدا کو پسند آ گیا, اس کو امت محمدی کے لیے نماز ظہر کے فرض بنا دیے. ہے عبادت مگر پس منظر میں ایک پیغمبر کی نشانی. یہ نماز عصر ہے, پیغمبر کی نشانی. نماز مغرب پیغمبر کی نشانی, نماز عشاء حضور علیہ السلام کی نشانی. حضرت ایوب علیہ السلام طویل بیماری کے بعد صحت یاب ہوئے, اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز شروع کی. چار رکعتیں پڑھنا چاہتے تھے, کمزوری نکاہت اتنی ہو گئی تھی طویل مدت کی بیماری کے باعث کہ تین رکعتیں پڑھ سکے, چوتھی کے لیے کھڑے نہ ہو سکے. بس تین ہی پڑھنی شکرانی تھی رب کو, وہی چوتھی نہ پڑھنا اور تین پر اکتفا کرنا, یہ محبوب کی ادا پسند آ گئی. مغرب کا وقت تھا, ہماری نماز مغرب بنا دی. عشاء کا آڈیشن حضور علیہ السلام نے فرمایا. مقصد بات کا یہ ہے, اس کی تفصیل کبھی آپ پڑھنا چاہیں تو جو میری کتاب ہے فلسفہ حج, احکام و فلسفہ حج جو کتاب ہے نا, اس کو پڑھیے. اس میں جملہ تفصیلات اور نمازوں کے جو میں نے یہ تفصیلات دی ما حوالہ جات احادیث کے, وہ فلسفہ نماز کتاب پڑھیے. اس کتاب میں پڑھنے کی بھی عادت ڈالا کریں. فلسفہ نماز پڑھیے اور فلسفہ حج پڑھیے, آپ کو یہ مناسک اور مقرر بننے کی یادگاریں کس طرح پریزرو ہوتی. میں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں ساری باتیں بیان کی تھی, مگر آج ایک اور اینگل سے بات سمجھا رہا ہوں. وہ اینگل یہ ہے کہ یہ جتنی بھی اللہ کی نشانیاں ہیں, خواہ وہ بشکل مناسک ہیں یعنی اعمال و مناسک اور احکام کی شکل میں, خواہ وہ مبارک اور متبرک اور مقدس جگہوں کی شکل میں, مکانات و مقامات کی شکل میں, نقطہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی اللہ کی اپنی نشانی تو ہے نہیں, وہ ذات تو بے نشان ہے. ہر عمل, ہر منصب, ہر حکم, ہر جگہ, ہر مقام جس کو رب نے شاعر میں داخل کیا وہ اس کے کسی محبوب بندے ہی کی نشانی ہے, خواہ وہ پیغمبر تھا, خواہ وہ اللہ کا مقرب ولی تھا, محبوب بندہ تھا, اس کو اپنی نشانیاں بنا دی. اور اللہ پاک نے قاعدہ مقرر کیا کر دیا, پھر اس میں نہیں دیکھا کہ وہ مکان ہے, نہیں دیکھا کہ وہ پتھر ہے, نہیں دیکھا وہ پہاڑ ہے, نہیں دیکھا وہ عمل ہے, نہیں دیکھا وقت کیا ہے, بس نشانی جو جو ادا ہوتی گئی تو وہ ادا محفوظ ہوتی گئی, رب کے شاعر میں داخل ہوتی گئی. یہ سارے شاعر بنا کر پھر حکم دے دیا جو اللہ کے ان شاعر کی نشانیوں کی تعظیم کرے, ان نشانیوں کی, اگر پتھر ہیں تو ان پتھروں کی تعظیم کرے, پہاڑ ہیں تو ان پہاڑوں کی تعظیم کرے, اور اگر جانور ہیں شاعر میں تو ان جانوروں کی تعظیم کرے. فرمایا ان جانوروں, پتھروں اور پہاڑوں کی تعظیم کرنا جو میں نے شاعر میں داخل کر لیے ہیں, وہ دلوں کا تقویٰ ہے, وہ بھی عبادت ہے. وَلْبُدْنَ جَعَلْنَا مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ, یہ جو اونٹ اور جو گائے اور بڑے بڑے جانور جو قربانی کے لیے حج کے موقع پر لے جائے جاتے ہیں, فرما جانور, فرمایا تم جو جاؤ قربانی اللہ کے گھر کی طرف قربانی کے لیے جانور لے جاتے ہو, چونکہ نیت کر لیتے ہو کہ یہ اللہ کی نظر ہو رہے ہیں, اللہ کے لیے قربان کیے جانے والے ہیں, اب جب نیت کر لیتے ہو تو ان جانوروں کو بھی اللہ نے اپنی نشانیاں بنا لی. قرآن نے کہا یہ قربانی کے جانور فربا, بڑے جانور گائے اونٹ, ان کو اللہ نے اپنی نشانیاں بنا لی. کیا فرق آ گیا اندازہ کیجئے, اس گائے اور اونٹ میں جو قربانی کے لیے جا رہی ہے اور جو نہیں جا رہی, دونوں میں فرق کیا ہے؟ بس ایک نسبت کا فرق ہے. ان کی نسبت ہو گئی, ان کی نسبت نہ ہو سکی. کسی نسبت سے ساری تبدیلی آ جاتی, ہم اس کو بھی بھول گئے. نکاح کیا ہے؟ ایک عقد ہے, ایک معاہدہ ہے, اس میں نسبت ہو جاتی ہے, دو کے مابین اور ایک معاہدہ ہو جاتا ہے. بس اسی نسبت اور اسی معاہدے سے جو حرام تھا ایک اگلے لمحے میں حلال ہو جاتا. یہ پروسیس ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت. چیزیں وہی ہیں مگر ان کی ایک نسبت ہو جاتی ہے اللہ کے بندوں سے, اور اللہ کے بندوں کی اللہ سے نسبت ہے. اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی, تجھ سے ڈر اور ڈر سے سگ اور سب سے ہے نسبت میری, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈیرا تیرا. یہ نسبت کی اہمیت کا ذکر کرتے ہیں. تو وہ اللہ کے شاعر بن جاتے ہیں اور ان کی تعظیم عبادت ہو جاتی ہے. من تقوی القلوب, دلوں کے تقوی سے اس کو تعبیر کر دیا. تو پھر فرمایا بس اب جو کوئی میرے گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک انداز ہے حکم دینے کا کہ ان یتوف بہما, وہ صفا مروہ پہاڑوں کا بھی طواف کیا کرے. پہلے میرے گھر کا طواف کر لے, پھر میرے حضرت میرے اسماعیل اور حاجرہ کے یادگار پہاڑوں کا بھی طواف کرے, اس کو صحیح کہتے ہیں, ان کا بھی طواف کرے. جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو اللہ بڑا قدر شناس خبردار ہے. یہ بنیادی چیز ذہن میں رکھنے والی. اس لیے بزرگان دین اور علماء نے انبیاء علیہ السلام کے مقابر انہی قرآن آیات کو سامنے رکھ کر اور احکام کو سامنے رکھ کر انبیاء علیہ السلام کی جگہیں, ان کی نسبت کی جگہیں, ان کی رہائش گاہیں, ان کے مزارات جہاں وہ آرام فرما ہیں, ان کی قبریں, اولیاء اللہ کی قبریں, ان کے مشہد, ایسی تمام جگہیں جو مبارک جگہیں ہیں, ان کو شاعر اللہ میں داخل کیے اور انہیں عامۃ المسلمین کی جگہوں سے ممتاز کیا, اور ان کی تعظیم اس نسبت سے کرنا باعث تقوی, دلوں کا تقوی بنا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جیسے باری تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کر کے اس شہر کو خاص خاص حدود تک مکہ کو حرم بنا دیا تھا کہ میری خاطر مدینہ کو حرم بنا دے. اب مکہ بھی حرم اور مدینہ بھی حرم, اب حرم بن گئے ہیں تو شہر, مگر اب کیا ہے, وہاں نہ آپ شکار کھیل سکتے ہیں, نہ قتل و غارت کر سکتے ہیں, نہ جنگ کر سکتے ہیں اگر کوئی عذر نہ ہو یا حملہ نہ ہو جائے. شکار بھی نہیں کھیل سکتے. یعنی بہت سے وہ کام جو حلال ہیں شریعت میں وہ حرم کی حدود میں نہیں کر سکتے, حرام کر دیے, حرمت کی وجہ سے حرام کر دیے. تو اس میں گلی کوچوں اور در و دیوار کی بھی تعظیم آ گئی, اس زمین کے خطے کی خاک کی بھی تعظیم آ گئی کہ اس زمین پر بھی خون نہیں بہانا. خون حق نا حق تو ہر جگہ حرام ہے نا. شکار کرنا تو خون حق ہے, جنگ کرنا باطل اور کفر کے ساتھ خون حق ہے, مگر اس کو بھی منع کر دیا کہ اگر ان کا حملہ نہ ہو اور دفاع نہ ہو, وہ بھی حرام کر دیا, روک دیا. تو اس زمین پر بھی یہ عمل نہ کرنا کہ اس زمین کی بے حرمتی ہوگی, اس زمین کی بے حرمتی ہوگی. یعنی یہ فلسفہ وہی ہے جس سے شاعر بن رہے ہیں, اسی سے محرمات بن رہی ہیں, مقدسات بن رہی ہیں. یہ بیت المقدس اللہ کا گھر تو بیت اللہ ہے, مگر اس کے گرد نواح کی پوری زمین کو الارض المقدسہ کر دیا. فرمایا ادخلوا الارض المقدسہ التي كتب الله لكم, اے بنی اسرائیل اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ, اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی. اب وہ ساری زمین, اس کے مکان, اس کے گلی کوچے, اس کے محلے, اس کے علاقے, اس کے ضلع, اس کے گاؤں, قصبے, تحصیلیں, ساری سرزمین ارض مقدس بن گئی. کیا وہاں مقدس لوگ رہتے ہیں؟ نہیں, کافر بھی رہتے ہوں گے, یہودی بھی رہتے ہیں, اب تو قبضہ بھی یہودیوں کا ہے, پلید بھی رہتے ہوں گے, نجس لوگ بھی رہتے ہوں گے, دشمن دین بھی رہتے ہوں گے, گناہ بھی ہوتے ہوں گے, حرام کاری بھی ہوتی ہوگی, سب کچھ ہوگا, مگر جس زمین کو مقدس بنانا ہے وہاں پلیدوں کو نہیں دیکھتا, وہاں پاکوں کو دیکھتا ہے. کہ وہ تو اپنی جگہ جو ہوتا ہے ہوتا رہے, مگر یہاں میرے کچھ پاک لوگ لیتے ہیں. الذی بارکنا حولہ, من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، پھر اوپر وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے برکتیں دے دی، مبارک بنا دیا. تو ماحول یعنی گرد و نواح کو مبارک بنا دیا. کیوں؟ وہاں انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں، ان کے مقابر ہیں، ان کے ٹھکانے ہیں، ان کی جگہیں ہیں، سرزمین انبیاء ہے. جس سرزمین پہ ان کے قدم لگے وہ ارض مقدس بن گئی. بنیادی تصور آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اس سے علاقے مقدس ہوتے ہیں، لوگ مقدس ہوتے ہیں، جگہیں مقدس ہوتی ہیں، پہاڑ مقدس ہوتے ہیں. یہ وہ نسبتیں ہیں جہاں جہاں نسبت کا فیض پہنچتا ہے اللہ پاک اسے بقدر مرتبہ کہیں اپنے شاعر میں لے لیتا ہے، کہیں اس کو تقدس میں لے لیتا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے، اور بڑے بڑے اکابر علماء دیوبند جتنے بھی تھے وہ سب ان کے مرید تھے، وہ ان کے پیر و مرشد تھے، بڑے اکابر علماء تھے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص نے، شمائم امدادیہ کتاب ہے ان اس میں درج ہے، ایک شخص نے در سبیل تذکرہ کہا اجمیر شریف. کیا کہا؟ کوئی بات کہنے لگا ہوگا کہ اجمیر شریف کی یہ بات ان کے ملفوظات میں آتا ہے. تو پاس بیٹھے ہوئے دوسرے شخص نے کہہ دیا اجمیر اجمیر ہے، شریف کا ہے تو ہو گیا، پرانی زبان ہے اردو. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اور ایسے علماء نے وہ مرتب کیے ہیں ملفوظات، انہوں نے وہ لکھتے ہیں کہ دوسرے نے کہا یہ اجمیر اجمیر ہے، شریف کیسے بن گیا؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی مجلس تھی رحمت اللہ تعالی، انہوں نے جواب دیا اگر آپ کے مزاج کو شریف کہہ لیں تو پھر تو خوش ہوتے ہو، یعنی آپ کی طبیعت کا پوچھنا ہو کہ جناب کے مزاج شریف تو خوش ہو کے کہتے ہو الحمدللہ، آپ کا مزاج شریف بنا لیں تو خوش ہو، حضرت اجمیری کی نگری کو شریف کہنے پہ ناراض ہوتے ہو. وہ ان کی نگری حضرت خواجہ اجمیر کی آپ کے مزاج سے بھی گری ہو گئی معاذ اللہ. آپ نکتہ سمجھے ہیں نا، یعنی یہ شرافت جب اللہ کسی مقام کو مقام کو دیتا ہے تو وہاں پلید نسبتوں کو نہیں دیکھتا کہ وہاں کفر ہے. جس حرم کعبہ کو رب کائنات نے حرم بنا لیا اس وقت کافر اور مشرق نہیں رہتے تھے، کافر بھی تھے مشرق بھی تھے بت بھی تھے سب کچھ تھا، مگر جب اس کو حرم بنانے کا وقت آیا تو مشرقوں کو نہیں دیکھا، محبوبوں کو دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ حرم کر دے. جب مدینے کو حرم بنانے کا وقت آیا تو یہودی نہیں رہتے تھے، عیسائی نہیں رہتے تھے، وہ شرابیں نہیں پیتے ہوں گے، دین کی دشمنی سب کچھ ہوتا تھا. مگر نقطہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس نگری کو جس شہر کو جس پہاڑ کو جس گلی کوچے کو رب نے منتخب کر کے مقدس و مقرب کرنا ہوتا ہے، اسے حرمت دینی ہوتی ہے، اس میں پھر ناکارا لوگوں کو نہیں دیکھا جاتا، کام والوں کو دیکھتے کہ رب کے مقرب لوگ ہیں، اس نسبت سے اسے تکریم دے دیتے. یہ ایک بنیادی نقطہ اگر سمجھ میں آ جائے تو تصور واضح ہو جاتا، اسی سے یہ نقطہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات بزرگوں کی اولاد ہوتی ہے ان کی عزت اور تکریم کر لی جاتی ہے، سادات ہیں آل رسول، یہ بھی نقطہ سمجھ میں رکھیں. یہ وہ چیزیں ہیں برسبیل تذکرہ جو اعتقادی اور فکری اعتبار سے بڑے مغالطے پائے جاتے ہیں اور بڑی گڑبڑ کر دی ہم لوگوں نے. سادات ہیں اور یہ اللہ کی اولادیں ہیں، حضور کی آل ہے، نیک لوگوں کی اولادیں ہیں، بزرگوں کی، ان کی تعظیم و تکریم کی جاتی ہے. بعض ذہنوں میں ایک مغالطہ آتا ہے کہ وہ کیوں تعظیم و تکریم کریں، اگر وہ خود نیک عمل کے حامل نہیں تو کس لیے تعظیم کی جائے، اوروں سے کیا فوقیت ہے ان کو اگر نیک عمل ان کے پاس نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی ہم مس یوز کرتے ہیں، ہمیں یہ ڈھب نہیں آج تک آیا، معرفت نہیں آئی دین کی کہ کون سی آیت کا اطلاق کہاں درست ہے اور کہاں درست. مختلف آرٹیکلز ہوتے ہیں، مختلف لا میں کانسٹیٹیوشن میں کئی آرٹیکلز ہوتے ہیں، ان میں سے جس کو چاہیں آپ کسی جگہ منطبق کر دیں، مگر ایک کا منطبق کرنا درست ہوتا ہے اور دوسرے کا غلط. یہ اپلیکیشن کا کیس ہوتا ہے کہ کس آرٹیکل کے تحت یہ بات آئے گی. یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے آرٹیکل میں یہ مسئلہ آتا ہی نہیں ہے، وہ حق ہے، وہ ذاتی استحقاق کے تقریم ہے، ذاتی طور پر تقریم کا استحقاق اسی ہی کو ملے گا جس کا عمل اچھا ہے، جس کا تقویٰ ہے، جس کے اندر نیکی ہے، اسی کو اجر ملے گا، اور عدل کا نظام اللہ کی جزا اور سزا کا اسی پر انحصار ہوگا، وہ ذاتی فضیلت اسی سے قائم ہوگی. استثناء بھی کسی کو قانون سے نہیں مل جائے گا کہ فلاں کا بیٹا ہے یا اگر جرم کرے تو گناہ نہیں، نہیں گناہ گناہ ہے، فلاں کی اولاد میں سے ہے، فاسق و فاجر ہو جائے تو سزا نہیں، نہیں سزا محق ہے، سزا حق ہے، اس کا انکار نہیں. اللہ کے قوانین میں رد بدل. ان سب باتوں کے باوجود جو تکریم ہو رہی ہے وہ اس کی نہیں، یہ تکریم اس نسبت کی ہو رہی ہے جیسے رب نے جانوروں کی تعظیم کروا دی ہے نسبت قربانی کا نام لے کر، جیسے پہاڑوں کی تعظیم کروا دی ہے، جیسے رب نے گلی کوچوں اور شہروں کی تعظیم کروا دی ہے. تو تعظیم ہمیشہ بسبب عمل نہیں ہوتی، کبھی بسبب نسبت ہوتی ہے، بسبب نسب ہوتی ہے، بسبب مکان ہوتی ہے، بسبب کسب ہوتی ہے، بسبب یعنی علاقے کے، صحبت کے، زمانے کی نسبتیں، کئی نسبتیں ہوتی ہیں، اس نسبت کی تعظیم ہوتی ہے. تو جو تعظیم نسبت کی شاعر اللہ کے تصور میں کار فرما ہے وہی فلسفہ نیک لوگوں، اولیاء کی اور سادات کی، اولادوں اور سادات کی تعظیم کا کار فرما ہے. اگر برا عمل ہے سزا بھگتیں گے، مستثنا نہیں ہے. نیک عمل ہے تو سونے پر سہاگا ہو جائے گا، نسب کی برکت، پھر عمل صالح کی برکت تو سونے پر سہاگا ہو جائے گا. اور اگر عمل اچھا نہیں تو ذاتی فضیلت سے معروم ہو گئے، حساب و کتاب اللہ کے ہاں دیں گے. مگر آپ نے اگر فقط اس تصور سے نسبت کر لی کہ حضور کی اولاد ہے، آپ کو اجر مل گیا. آپ کو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اولاد کے لیے ماں باپ کی تعظیم ہے. اولاد کے لیے میں نے اسی پہ کنسنٹریٹ کر دیا، باقی باتوں کو چھوڑ رہا ہوں، آج اسی پر ختم کر دوں گا، کیونکہ اس کے ساتھ کئی چیزیں متعلق ہیں. اگر یہ کلیئرٹی ہو جائے تو بڑے مسئلے حل ہوں گے آپ کے. اولاد کے لیے ماں باپ کی تعظیم واجب ہے. اگر ماں باپ کسی کے بدکار ہوں، شرابی ہوں، بدکار ہوں، فاسق و فاجر ہوں، تو کیا ان کا عمل دیکھ کر اولاد ماں باپ کی تعظیم چھوڑ سکتی؟ وہ تعظیم کرنا چھوڑ دے، حکم بجا لانا چھوڑ دے اس لیے کہ فاسق فاجر بے نمازی والدہ ہے؟ نہیں. اولاد کو حکم یہ ہے کہ تم نے جو والدین کی تعظیم کرنی ہے وہ ان کے عمل کے سبب سے نہیں، فقط جو رشتہ ہے نسب کا، رشتہ ہے نسب کے، تمہارے ماں باپ ہیں، بس ان کا ایک حق ہے، ان کا تم پر ایک احسان ہے، اس کا اجر ہے کہ ان کو تعظیم دی جائے. رہ گیا ان کا عمل، نیک ہوں گے تو سونے پر سہاگا ہوگا، برے ہوں گے تو اپنی جزا اور سزا بھگتیں گے. ان کا عمل ان کے ساتھ، آپ سے نہیں. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، نہ آپ نے ان کا بوجھ اٹھانا نہ ان کو معاف کروانا. آپ نے ان کی تعظیم اپنے ماں باپ تصور کر کے کر لی، آپ کو اجر مل گیا. حتیٰ کہ اگر مشرک ماں باپ بھی ہوں، کیا حضور علیہ السلام کے زمانے میں کئی صحابہ اور صحابیات تھی جن کی ماں یا باپ ابھی مشرک سے ایمان نہیں لائے، وہ بھی ماں بیٹوں بیٹیوں سے ملنے آتے تو حضور کا حکم تھا کہ ان کی تعظیم بجا لاؤ، ان کے لیے چادریں بچھا دی جاتی. تو ماں باپ کا حق ہے، اس طرح اولاد کے حق رکھیں. اولاد اگر نالائق نکلے، گناہگار نکلے، نافرمان نکلے، باغی نکلے، تو کیا ماں باپ اسے وراثت کے حق سے محروم کر سکتے؟ کہ نافرمان اولاد ہے، باغی اولاد ہے، ماں باپ وراثت کے حق سے محروم نہیں کر سکتے، کیونکہ وراثت کا حق انہیں خدمت کے عوض میں نہیں ملا، فقط اولاد ہونے کے عوض میں ملا. نیک ہے یا بد ہے یہ معاملہ جدا ہے. آرٹیکل الگ الگ ہیں، یہ چیپٹرز الگ الگ ہیں، ایک کو دوسرے کا تو نہیں ٹھوکا جاتا. ہم ٹھونستے رہتے ہیں، اس وجہ سے گڈمڈ ہو جاتا ہے دین کا تصور. وراثت کا حق وہ نسب کا حق ہے. اگر وہ نیک اور فرما بردار ہے ان کے لیے ذاتی کچھ ہو سکتا ہے، خیر کی دعائیں ہو سکتی ہیں، مگر وراثت کا حق ان کا الگ بنیادوں پر ہے. اس طرح پڑوسی کا حق ہے. پڑوسی کسی کا برا ہو، ظالم ہو، گناہگار ہو، حتیٰ کہ کافر بھی ہو، حتیٰ کہ کافر عیسائی بھی ہو، مگر وہ ساری چیزیں اس کی الگ. آپ پر جو اس کا حق ہے وہ پڑوس کی وجہ سے ہے، اس کا حق کسی اس کے برے عمل کی وجہ سے آپ پر معاف نہیں ہو سکتا. کوئی احسان بھی نہیں اس کا، کوئی آپ پر، صرف دیوار ملتی ہے. اس پڑوس کی نسبت کو بھی اللہ پاک نے دین کے اندر حیا میں لے لیا، تو وہ اسلام جو صرف پڑوس کی، دیوار کے پڑوس کی نسبت کا بھی حیا کرواتا ہے، جو نسب کا بھی حیا کرواتا ہے، رشتہ داریوں کا حیا کرواتا ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ وہ نیک بندوں کی اولادوں اور ان نیک انصاف کا حیا کتنا کرواتا ہوگا. ہم نے اپنی کم علمی کے باعث غلط تصورات کے، غلط انتباہ کی وجہ سے صحیح آیتوں اور صحیح حدیثوں کو غلط جگہ بے ربط جوڑ موڑ کرنے کی وجہ سے دین کے تصورات میں گڈمڈ کر دیا. اسی طرح بہت سارے احکام ہیں جو اس تصور کے واضح ہو جانے کے بعد انسان کی سمجھ میں آ جاتے ہیں. مجلس جسے حدیث پاک میں اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ہماری امت میں چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور جو بڑے کی تکریم نہیں کرتا وہ میری امت سے نہیں. اب جب یہ کہا کہ چھوٹے پر رحم نہیں کرتا تو کیا شرط ہے بشرطے کہ چھوٹا باادب اور نیک اور صالح؟ نہیں, بے ادب ہے, اچھا ہے, برا ہے, وہ اس کے عمل کی وجہ سے رحم کرنے کا حکم نہیں, وہ اس کے چھوٹے